أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين. روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا. آج ہم جو کتاب شروع کرنے جا رہے ہیں وہ آموزش کلام اسلامی ہے. آموزش کلام اسلامی یہ آغائے محمد سعیدی مہر اس کے مصنف ہیں، اس کے لیکھک ہیں، رائٹر جو ہیں اس کتاب کے وہ آغا محمد سعیدی مہر ہیں. یہ کتاب دو جلدوں پر مشتمل ہے اور اس کتاب کے لکھنے کا مقصد آغا سعید مہر اپنے مقدمے میں یہ بیان کرتے ہیں کہ کلام کی ایک ایسی کتاب ہو جس میں فلسفی اصطلاحات بھی آج کل استعمال ہوتی ہیں، درست؟ تو آغا نے کہا کہ کچھ ایسا لکھا جائے جس میں سست رفتہ اور آسان اصطلاحوں کو بیان کیا جائے، اصطلاحوں کو عام زبان میں بیان کیا جائے، تاکہ ابتدائی طالب علم جو بدایہ نہایا اور ان چیزوں سے آشنا نہیں ہے وہ بھی سمجھ سکے. آغا کے لکھنے کا جو اصلی غرض ہے، مقصد ہے، وہ یہی ہے. دیکھیں، اگر مثلا کوئی کشف المراد پڑھے، کافی اس کو عرصہ گزر چکا ہے، بہت قدیمی کتاب ہے، درست؟ اور باب ہادی اشر، اس کے علاوہ کئی ایسے مسائل جو ابھی وارد ہوئے ہیں اور برہان اور استدلالات، آغا نے چاہا ہے کہ اس انداز سے اس کتاب کو لکھے تاکہ ہر کوئی جو بھی ابتدا کرنا چاہے علم کلام کی، اس کو پڑھے، اس کو سمجھ میں آ جائے. عبارات مغلق، پیچیدہ عبارات اور یہ چیزیں آغا نے ان سے کم استفادہ کیا ہے، بلکہ نہ ہونے کے برابر. میرے خیال میں فارسی زبان اگر کوئی ہوگا، ہم تو کیونکہ اردو زبان ہے اس لیے ہمارے لیے اگر پیچیدگی کوئی ہوگی تو ہماری زبان کی وجہ سے ہوگی، کیونکہ ہم فارسی کو اور عربی کو اس انداز سے نہیں جانتے. لیکن جو فارسی کو جانتا ہے، مثلا یہاں پر کسی کو 15 سال، 18 سال، 10 سال ہوئے ہیں اور فارسی سے آشنا ہے بالکل، تو میرے خیال میں اس کے لیے مسئلہ نہیں ہوگا. تو کلام اسلامی کا ایک بہترین دورہ ہے. کوئی بھی انسان علم کلام سے، جو امہات علوم اسلام میں سے شمار ہوتا ہے، ایک بنیادی علم ہے علم کلام. عقائد کا علم ایک بنیادی علم ہے. جو انسان چاہتا ہے کہ اس سے بہترین طریقے سے آشنا ہو، اب ڈیپلی اور بالکل جزیات، اور وہ اس کے لیے تو اس کو تخصص کرنا چاہیے، وہ بالکل علم کلام میں جا کے وہ ساری کتابیں پڑھے، اس کی بات نہیں کر رہے. لیکن ایک طالب علم جو فقہ بھی پڑھ رہا ہے، اصول بھی پڑھ رہا ہے، فلسفہ بھی پڑھ رہا ہے، درست، اور حدیث بھی پڑھ رہا ہے، اور چاہتا ہے کہ علم کلام جو ایک بنیادی علم ہے اس سے آشنائی حاصل ہو، ہاں، جو واجب آشنائی ہے، وہ اگر اس کو پڑھے گا تو میرے خیال میں اس کے لیے کافی ہے، بلکہ شافی ہے، زبردست ہے. یہ کتابیں بہترین طریقے سے لکھی گئی ہیں. اور آپ، یہ بھی آپ سے میں وعدہ کرتا ہوں، جو انسان اس کو صحیح نمونے سے پڑھے ان کتابوں کو، تو پاکستان یا مثلا ہمارے معاشرے میں اگر یہ جائے گا تو اس کو کوئی مشکل نہیں ہوگی. اگر خدا شناسی کے بارے میں، معاد کے بارے میں، قیامت کے بارے میں، توحید کے بارے میں، عدل کے بارے میں، رہنما شناسی کے بارے میں، امامت کے بارے میں اگر کوئی سوال ہوگا تو آسانی سے جواب دے پائے گا. آغا نے اس طریقے سے، آسان طریقے سے وہ بیان کیا ہے کہ کسی کی طالب علم کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگی. اب ہم جو ناظرین جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں یا درس سن رہے ہیں، کیونکہ ہمارا یہ ایک جو سلسلہ ابھی شروع کیا ہے، اس میں ہم لائن بے لائن اور سطر بہ سطر نہیں پڑھیں گے. یہ آپ کے ذہن میں رہے، کیونکہ سطر بہ سطر پڑھیں گے، ایک ایک لائن کر کے پڑھیں گے، تو میرے خیال میں اس کے لیے 2-3 سال چاہیے، جو اس میں بڑا وقت لگے گا. ہم کوشش کریں گے کہ محتوا اور اصل مواد اور مطلب آپ تک پہنچائیں، کیونکہ یہ دوستان جو ابھی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ مثلا امتحان میں بھی شرکت کریں, ان کا آزمون ہے, اور بالآخر کتاب سے اجمالی حساب سے, ایسے بھی نہ ہو کہ بالکل گزر جائیں اور کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئے, ایسے بھی نہیں چاہتے, چاہتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ مطالب سے آشنائی بھی حاصل کریں. تو آغائے سعید مہر حافظ اللہ نے یہ کتاب جو ابھی ہمارے ہاتھوں میں ہے 1377 ہزاروں سی سدو ہفتہ دو ہفت میں یہ کتاب تقریباً انہوں نے تدوین کی ہے. ابھی ایرانیوں کا کیا چل رہا ہے 1399 تقریباً اس کو 20-21 سال ہو چکے ہیں اس کتاب کو. بہرحال یہ کتاب جامعۃ المصطفیٰ جو ایم آئی یو یونیورسٹی ہے اس میں باقاعدہ طریقے سے پڑھائی جاتی ہے, جس میں تقریباً ساری دنیا کے جو بھی ممالک ہیں ان کے جو طلاب ہیں وہ پڑھتے ہیں, تو یہ کتاب ان کے لیے پڑھنا ضروری ہو گئی ہے. آج کل رائج ہے, بالکل یہ حوزے میں رائج ہے. اچھا, آغا صاحب فرماتے ہیں کہ دیکھیں مدخل میں آپ تیسری لائن پہ آئیں, اس میں آغا صاحب فرماتے ہیں کہ تعالیم دینی را در سے بخش اساسی اعتقادات اخلاقیات احکام شریعت جائیداد. جو بنیادی تعلیم دینی ہیں, جو تعلیم دین کے بارے میں جب گفتگو ہو, وہ ان تین بخشوں میں, تین حصوں میں, تین چیزوں کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں. یہ چیز یاد رکھیں, جب بھی علم کی گفتگو ہوگی, تعلیم دین کے بارے میں گفتگو ہوگی, تو کتنا تین اس کے حصے ہیں. ایک اعتقاد, اخلاقیات, احکام. اخلاق آپ کا کیسا ہونا چاہیے, آپ کی زندگی کیسے ہونی چاہیے, آپ کا اٹھنا آپ کا بیٹھنا فقط احکام تو نہیں ہے نا, یہ مسکرا کر ملنا, خندہ پیشانی سے ملنا, بیوی کے ساتھ آپ کا سلوک, استاد کے ساتھ آپ کا سلوک, والدین کے ساتھ آپ کا سلوک, اور دوستوں کے ساتھ آپ کا سلوک. جیسے خود رسالت الحقوق امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کی لکھی ہوئی ایک عظیم کتاب جو ایک سرمایہ ہے, تو اس میں یہ ہے کہ ہمارا حتیٰ کہ آنکھ کا حق کیا ہے, ہماری زبان کا حق کیا ہے, ہمارے ہاتھ کا حق کیا ہے, وہ سارے حقوق مولا نے بیان کیے. بیوی کا حق کیا ہے, باپ کا کیا حق ہے, بیٹے کا کیا حق ہے, بیٹی کا کیا حق ہے, سارے حقوق مولا نے وہاں پر بیان کیے ہیں. تو اخلاقیات صحیح سجاد ان چیزوں سے آپ حاصل کریں گے. یہ ایک الگ علم ہے اخلاق کا, ایسے نہیں کہ اخلاق اور احکام ایک ہی چیز ہے, نہیں, الگ سسٹم ہے. اچھا, ایک اعتقادات, ہمارا عقیدہ کیسا ہونا چاہیے خدا کے بارے میں, خدا ہے نہیں ہے, ہے تو کیوں ہو اس کا ہونا ضروری ہے, اس کے لیے دلیل کیا ہے, اگر ہو تو پھر کیسا ہو, اس کی صفات کون سی ہیں, درست, صفات ثبوتی کون سی ہیں, صفات سلبی اس کی کون سی ہیں, خدا میں کیوں صفات سلبی یہ نہیں ہونی چاہیے, کیوں نہیں ہو سکتی, یہ سارے سوالات آ سکتے ہیں اعتقادات میں. عدل, اللہ کا عدل ہونا کیوں ضروری ہے, مرضی ہے اس کی, اس نے خلق کیا, جس کو جہنم میں ڈالے جس کو بہشت میں ڈالے, اللہ کا عدل ہونا کیوں ضروری ہے, یہ بحث اعتقادات میں آئے گی. اچھا, نبی کو کیوں بھیجا, ہر انسان کے پاس عقل موجود ہے, عقل سے وہ اپنا راستہ منتخب کر سکتا ہے, پھر نبی اور امام ان کے آنے کا کیا مقصد ہے, یہ کہاں بحث ہوگی, اعتقادات میں بحث ہوگی, درست. پھر جہنم اور جنت کا ہونا کیوں ضروری ہے, یہیں پر ہوتا اور یہیں پر ختم, مثلا جزا اور سزا کیوں ہے. اچھا, خاتمیت, ہم خاتمیت کے قائل ہیں, انبیاء کا سلسلہ ختم, رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ ختم ہو گیا, اب اس کے بعد امام کا ہونا کیوں ضروری ہے, رہنما بلا کر کنٹینیو کیوں ہو رہا ہے سلسلہ, یہ کیوں, یہ کہاں بحث ہوگی, اعتقادات میں بحث ہوگی. اس میں آپ تقلید کر سکتے ہیں, تقلید نہیں کر سکتے آپ, کہ مثلا فلاں نے کہا کہ صحیح ہے یہ فلاں امام ہے, نشد کے, یہ تقلید نہیں کر سکتے آپ. اس میں اپنی ریسرچ, اپنی تحقیق, فطرت, آپ کی فطرت, آپ کی عقل اس بات پر دلالت کرے گی کہ یہ چیز ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے. آپ اعتقادات میں اصول میں تقلید آپ نہیں کر سکتے, معارف آپ پڑھ سکتے ہیں جیسے آپ یہ معارف پڑھ رہے ہیں, لیکن تقلید آپ نہیں کر سکتے. اور تیسرا بخش ہے احکام. احکام احکام میں تقلید ہوتی ہے. نماز کیسے پڑھنی چاہیے, کتنی رکعت ہے, اس کے متحرات کیا ہیں, نجاسات کیا ہیں, ہو پانی اگر کوئی چیز نجس ہو جائے تو کس چیز سے وہ چیز نجس ہوئی ہے, کیسے اس کو پاک کرنا چاہیے, کتنا پانی ہو تو پھر وہ نجس ہوگا, کتنا پانی نہ ہو تو پھر وہ پاک ہو جائے گا, نجس ہو جائے گا, اس کی مقدار کر کی ہو, کر سے کم ہو, قلیل کسے کہتے ہیں, مضاف کسے کہتے ہیں, آب مطلق کسے کہتے ہیں, آب باران سے کیسے کسی چیز کو پاک کیا جائے, سورج کیسے پاک کرتا ہے, یہ کہاں ملے گا سر آپ کو؟ احکام ملے گا. پھر مجتہد نے جیسے بتایا آپ کو ویسے ہی فالو کرنا ہے, عمل کرنا ہے. ہمارے پاس بس تین کیٹیگریاں ہیں, کس کے بارے میں؟
تعلیم دین.
تعلیم دینی کے بارے میں. تعلیم دین یا اعتقادات ہوں گے یا اخلاقیات یا احکام. ٹھیک, ہماری جو یہ کتاب ہے کلام اسلامی, یہ کتاب کس کے بارے میں ہے؟ اعتقادات کے بارے میں. یہ احکام اس میں بیان نہیں کریں گے کہ مثلا پانی کتنا ہو اور نماز کیسے پڑھیں, تین رکعت چار رکعت میں شک ہو تو کیا کروں, چار پہ اکتفا کروں, تین پہ کروں, کیا کروں, سجدہ سہو دوں نہ دوں, یہ یہاں پر بحث نہیں ہوگی. احکام کی بحث یہاں پر نہیں ہوگی. اخلاقیات کے بارے میں یہاں بحث نہیں ہوگی. وہ میرا جو سعادہ اور دوسری جو کتابیں ہیں اس کی طرف رجوع کرنا چاہیے. انسان کو رسالت الحقوق اور یہ وہ جادیا دعائیں اور اہل بیت علیہ السلام کے جو معارف ہیں نہج البلاغہ میں یا مثلا جو خطبے ہیں مولا کے اخلاقیات پر مبتنی یا اقوال جو موجود ہیں یا سنن النبی کے نام سے جو علامہ طباطبائی نے بہترین کتاب لکھی ہے ان کی طرف رجوع کیا جائے, یا مثلا طلاب کے لیے آداب المتعلمین یا منیت المرید, اس جیسی کتاب انسان کو پڑھنی چاہیے. اچھا, تو یہ کتاب اعتقادات کے بارے میں, یہ بات کنفرم ہو گئی. اچھا, اب آغا صاحب کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جب اعتقادات ایک تعلیم دین کا ایک اہم رکن ہے, اعتقادات اس کی معرفت ضروری ہے ضروری نہیں ہے؟
ضروری,
یہ بات ضروری ہو. اچھا, بس سب سے ضروری جو چیز ہے وہ اعتقادات ہے تعلیم دینی میں, اس کا حاصل کرنا کسی طریقے سے بھی ہر انسان پر واجب ہے. اچھا, اب آتے ہیں یہ جو اعتقادات ہے, اس اعتقادات میں آپ اس کو نام کیا دیں گے, اس علم کو نام کیا دیں گے, اس علم کا آپ
نام کیا
دیں گے؟ اس علم کا ہم نام دے رہے ہیں علم کلام. یعنی اگر مثلا آپ اعتقادات کے بارے میں جہاں بھی گفتگو کریں گے تو حوزے میں اس چیز کو علم کلام کہا جاتا ہے. کہ بھائی کون سا علم پڑھ رہے ہیں آپ؟ علم کلام پڑھ رہے ہیں. کشف المراد پڑھیں گے تو آپ کوئی آپ سے پوچھے گا کیا پڑھ رہے ہیں آپ؟ علم کلام پڑھ رہے ہیں. کلام اسلامی آغا سید امیر کا پڑھیں گے تو آپ کیا کہیں گے؟
کلام
پڑھ رہے ہیں. آموز عقائد آغا مصباح یزدی پڑھیں گے تو آپ کیا کریں, کیا آپ بتائیں گے؟ یہ کلام پڑھ رہے ہیں. باب ہادی اشر پڑھیں گے آپ تو اس کا کیا ہوگا جواب؟ یہ باب ہادی اشر موجود ہے میرے پاس. اچھا, یہ ساری کس کے بارے میں کتابیں ہیں؟
کلام
کے بارے میں. واضح ہو گیا؟ اچھا بھائی, کلام جو پڑھ رہے ہیں پہلے یہ تو بتائیں کلام ہے کیا؟ ماشاءاللہ شروع کر دیا آپ نے. کلام ہے کیا سب سے پہلے؟ اگر کوئی کتاب پڑھے گا آدمی کسی ٹاپک پر تو سب سے پہلا سوال یہ آئے گا کہ یہ کلام ہے کیا, درست؟ ڈیفینیشن کیا ہے, اس کی تعریف کیا ہے؟ اچھا صحیح, اس کا تعارف تو کراؤ. دیکھیں آغا نے جو تعریف کی ہے یہ تعریف آغائے سعید مہر نے, جو ہمارے پاس متنی کتابیں ہیں ان کے علاوہ آغا نے جو یہ تعریف لی ہے وہ شوارق الالہام, ہو آغا عبد الرزاق لاہیجی بڑے متکلم گزرے ہیں, ہو وہاں پر آپ نمونے کے طور پر کلام کی آپ تعریف پڑھ سکتے ہیں. کس نے کلام کی کیا تعریف کی, کس نے کلام کی کیا تعریف کی, کیونکہ ہمارا طولانی دورہ یہ نہیں ہے, اس میں مفصل ہر چیز بیان نہیں کریں گے کہ مثلا ملا صدرا کے نزدیک کیا ہے, شیخ طوسی کے نزدیک کیا ہے, شیخ مفید کلام کے لیے کیا کہتے ہیں, ان چیزوں کی ہم نہیں پڑھ رہے. درس خارج کوئی کلام کا نہیں ہے یہاں پر, ہمارا فوکس فقط یہ کتاب رہے گی. اس کتاب میں آغا سعید مہر کلام کی تعریف کیا کر رہے ہیں, لہذا کوئی اعتراض نہ کرے کہ علامہ اہلی نے کیا تعریف کر دی. بھائی علامہ اہلی نے وہ باب حدیث میں کر دی مثلا, درست. عام اسی عقائد میں اگر مسباح ازدی نے کیے اس سے ہمارا کوئی ربط نہیں ہے. اگر وہ اشکال ہوگا بھی صحیح تو اشکال لفظی ہوگا, تعریف لفظی ہوگا, کیا بھی ہوگا وہ اس کے حساب سے ہوگا. ہمارا ٹاپک اور کتاب کون سا ہے, کون سی کتاب ہے؟ کلام اسلامی آغا سعیدی میں. جس کو نہیں آتا یہ ایک دفعہ دیکھ لے, پھر ایسے نہ کہے کہ مولانا صاحب نے تعریف کون سی کر دی. ٹھیک, آغا صاحب کیا کر رہے ہیں؟ یہ کتاب فارسی میں ہے, یہ کتاب فارسی میں. کلام دانشی است کہ بے استنباط, توضیح, تنظیم, یہ سب سب میں ورگول ہے. سب میں کیا ہے؟ یہ کاما دے رہا ہے نا, یہ کاما دے رہا ہے, یعنی ہر کسی کا کام ہی الگ ہے. اگر کاما نہ ہوتی, یہ ویرگل فارسی میں کہتے ہیں ایسے, اگر یہ ویرگل نہ ہوتا تو یعنی ایک ہی بات ہوتی, لیکن یہ ایک ایک لفظ پہ یہ ویرگل دے رہا ہے. استنباط پھر ویرگل دے دیا, توضیح پھر ویرگل, تنظیم و اثبات عقائد اسلامی و دفاع از آن می پردازد. درست, کیا کرتا ہے کلام؟ کلام کیا تھا, ڈیفینیشن ہو گئی. کلام ایک ایسا علم ہے, دانش یعنی علم, کلام ایسا علم ہے جو استنباط بھی کرتا ہے, وضاحت بھی دیتا ہے, ہاں, اور عقائد اسلامی کو ثابت بھی کرتا ہے, اس کا دفاع بھی کرتا ہے. کتنے کام کر رہا ہے کلام؟ اب سمجھ آیا کہ کتنے کام کا ہے یہ کلام؟ سب سے پہلے استنباط کرے گا. کہاں سے استنباط کرے گا؟ یہ کوئی فقہ ہے جو یہاں استنباط ہو رہا ہے؟ ہاں, کیونکہ اصول فقہ میں آپ پڑھتے ہیں, وہ ایسا علم ہے قواعد کا ممہدہ جس کو آمادہ کیا گیا ہے. ہاں, لتقا فی طریق استنباط الحکم شرعی, بولے اصول فقہ ہم نے پڑھا ہے. علم ان بھی اصول علم ہے, کچھ ایسے اصولوں کا جس کے ذریعے انسان استنباط کرتا ہے حکم شرعی. ٹھیک, تو یہاں کون سا استنباط آ گیا بھائی؟ کلام یعنی استنباط. استنباط کرتے ہیں آپ عقائد کا کلام میں؟ جی کرتے ہیں. اچھا, منظم بھی کرتے ہیں, تنظیم دیتے ہیں اس کو, سسٹم ایک ہے اس کو بناتے ہیں, اور اثبات کرتے ہیں عقائد کو اس کلام میں. کیا عقائد کو
ثابت کرتے ہیں؟
اچھا, ثابت جب کر دیا, اپنے عقائد کا دفاع بھی کرتے ہیں. کوئی آیا جو ہمارے مکتب کا ماننے والا نہیں ہے, اس نے اعتراض کیا, امامت پر اعتراض کر دیا, اس کا جواب کہاں سے ملے گا؟ ہم پڑھا ہوگا اس کو دو دو چار کر کے اسے جواب دے دے گا, تم نے جو اعتراض کیا ہے غلط ہے. اگر نہیں پڑھا ہوگا کا جواب کہاں سے دے گا؟ تو بس یہ ایسی دانش ہے, ایسا علم ہے, ایسا علم ہے جس میں عقائد اسلامی کو ثابت بھی کیا جاتا ہے, عقائد کو استنباط بھی کیا جاتا ہے, عقائد کا دفاع بھی کیا ہے, عقائد کا دفاع بھی کیا جاتا ہے. ٹھیک, یہ چار پانچ کلمے ہیں, ان کو تھوڑا تھوڑا میں بیان کر دیتا ہوں. استنباط کیسے کرتے ہیں؟ استنباط ایسے کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہماری حیاتی کے لیے, ہماری زندگی کے لیے, ہماری حیات کے لیے جو منبع ہے کہ ہم کیسے زندگی گزاریں, دو چیزیں, قرآن اور سنت. قرآن اور سنت ہیں, یہ خود منبع اللہ نے بتایا ہے ہمیں, اہل بیت اللہ سنت نے بتایا. درست, دو منبع ہیں نا. اچھا, متکلم سب سے پہلا کام یہ کرتا ہے کہ یہ جو دو منبع ہیں قرآن اور سنت, ان میں جا کے تفحص کرتا ہے اور دین کو سمجھتا ہے اور ان سے اپنے عقیدے نکالتا ہے. قرآن پڑھے گا, ہاں, قل ہو اللہ احد, بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل ہو اللہ احد, عقیدہ مل گیا کہ اللہ احد ہے, اللہ احد ہے. اللہ الصمد, اللہ بے نیاز ہے. لم یلد ولم یولد, نہ باپ ہے نہ بیٹا ہے. ولم یکن لہ کفوان احد, کوئی بھی اس کا ہمسر نہیں ہے, کفو نہیں ہے. کائنات میں وحدہ لا شریک اللہ ہے. یہ کہاں سے عقیدہ لیا آپ نے کہ اللہ ایک ہے؟
قرآن سے.
قرآن سے لیا. بس منبع عقائد کا کیا ہے؟ ایک قرآن, دوسرا کیا ہے؟
سنت
ہے. تو ان قرآن کے معارف میں انسان غواسی کر کے, غوطہ زن ہو کے کیا کرتا ہے؟ یہ استنباط ہے. درست. اچھا, دوسرا کیا کام کرتا ہے؟ وضاحت کرتا ہے. دیکھیں, جب استنباط ہو گیا, اب وضاحت دے گا نا آپ کو کہ یہ بلاخر کیسے ہوا, ایسے تو نہیں کہ بس ایسے یوں ہو گیا, نہیں, وضاحت دے گا کہ یہ کس طریقے سے, کن قواعد سے, کس قانون سے میں نے یہ استخراج کیا ہے. بغیر قانون کے کوئی استخراج ہوتا ہے کیا؟ نہیں. ایسے تو پھر ہر کوئی الف یا بے یا جیم یا دال زید یا بکر خود استنباط کرے گا. قانون پڑھاؤ نہ پڑھاؤ کہے گا میں یہ سمجھتا ہوں. بھائی تم کس قانون کے مطابق سمجھتے ہو؟ درست آیا تم یہ جو سمجھ رہے ہو کوئی استنباط کا کوئی قاعدہ قانون تم نے پڑھا ہے؟ نہیں پڑھا. نہیں پڑھا تو استنباط نہ کرو, ان قاعدے میں خواہ دہ. درست. بس وضاحت میں کیا ہوگا؟ وضاحت بھی دے گا کہ کس طریقے سے تم نے سمجھا. استنباط تو کر دیا آپ نے, بلاخرے یہ کس طریقے سے کون سی تعبیروں سے آپ نے دین کو سمجھا ہے. اچھا تیسرا کیا کام ہے اس تعریف میں؟ کیا کہا گا نے؟ استنباط کرے گا, وضاحت دے گا, اور کیا کرے گا؟
تنظیم
کرے گا. ہاں سیدھی سی بات ہے, جب تک اسی کم تقو اللہ و نظم امر کو آپ صغرا بنائیں گے کبرا بنائیں گے پھر نتیجہ دیں گے. ہاں العالم متغیر وکل متغیر حادث فالعالم حادث. کیا کیا آپ نے؟ صغرا بنائی, صغرا کے بعد کبرا, کبرا کے بعد
نتیجہ.
یہ کیا کیا آپ نے؟ اس میں تنظیم دی نا اس کو آپ نے. صغرا کو کبرا کی جگہ رکھیں, کبرا کو صغرا کی جگہ رکھیں, نتیجہ ملے گا؟
نہیں.
شکل اول بنا رہے ہیں اس کے لیے شرط ہے موقوف, موجبہ بدن صغرا و کلی بدن کبرا. ہاں یہ آپ وہاں پر کیا کریں گے؟ نتیجہ ہے نا. اگر صغرا موجبہ نہیں ہوگی نتیجہ ملے گا؟
نہیں
ملے گا. بالآخر تنظیم بھی دیں اس کو, سسٹم ایک ایک کریں اس کو, فائدہ ہو گیا. اچھا طبقہ بندی کریں, تنظیم دیں. بھائی توحید کی یہاں بحث ہوگی, عدل کی یہاں بحث ہوگی, درست, امامت کی یہاں بحث ہوگی, نبوت کی یہاں بحث ہوگی, قیامت کی یہاں بحث ہوگی. قیامت والی بحث جا کے توحید میں نہیں ہوگی, امامت میں نہیں ہوگی. کیوں؟ کوئی اگر سے آپ سے پوچھے گا کہ بھائی امام کتنے ہیں, یہ توحید کے کس چیپٹر میں ملے گا؟ ارے بھائی یہ توحید میں نہیں ملے گا, یہ رہنما جنازی ملے گا آپ کو, امامت ملے گا. یہ تنظیم کون دے رہا ہے؟ یہ علم کلام دے رہا ہے. واضح ہو گیا. اچھا چوتھا لفظ کون سا تھا؟ ہاں ثابت کرے گا. وہ سیدھی سی بات ہے, جب استنباط کے مرحلے میں آیا, تنظیم دے دیا سسٹم کو, آرام سے نتیجہ آپ کو دے دے گا کہ عقیدہ ثابت ہو جائے گا. اور آخری جو لفظ استعمال ہوا تھا کہ یہ کلام علم کلام دفاع کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟
دفاع
کرتا ہے, دفاع کرتا ہے. یعنی انسان جب یہ دانش پڑھ لے گا, یہ علم حاصل کر لے گا, اس میں قدرت آ جائے گی کہ اب ہر ایرے گیرے جو بھی ادھر ادھر سے اشکال کرے گا اس کو جواب دے دے گا. یہ پانچ گزینے آپ کو سمجھ میں آ گئے. اچھا اب نیا سوال, یہ تو علم کلام کی تعریف ہو گئی کہ علم کلام استنباط, ایسے علم کو کہتے ہیں جس میں استنباط ہوتا ہے عقائد دینی کا, توضیح ہوتی ہے, تنظیم ہوتی ہے, اثبات ہوتا ہے, اور
اس کا
دفاع ہوتا ہے. علم کلام یہ ہوتا ہے, علم کلام اور کچھ
نہیں
ہوتا, علم کلام یہی ہوتا ہے. علم کلام احکام اخلاق وغیرہ نہیں, عقائد کو ثابت بھی کرتے ہیں, عقائد کی وضاحت بھی دیتے ہیں, عقائد کا دفاع بھی کرتے ہیں, یہ علم کلام میں ہوتا ہے. اچھا آغا علم کلام کی روش کون سی ہے؟ ہمارے پاس مختلف روشیں ہیں نا. کوئی انسان تجربہ کرتا ہے, وہ مثلا بایولوجی کیمسٹری آپ نے پڑھے ہیں یہ علم, وہ کیا کرتے ہیں, وہ مینڈک وینڈک ان کو تجربے کر کے پھر اس پہ دوائی استعمال کرتے ہیں, اس دوائی سے مثلا یہ دوائی اس کو جو میں نے اس میں دوائی ڈالی, یا اس جانور کو دوائی جو میں نے پلائی, پھر اس تجربے کر کر کے, ابھی جو مثلا کرونا کی بیماری چل رہی ہے یہ ہزار تجربوں سے گزرے گی, یہ اس کی میڈیسن, اس کی کیا کہتے ہیں ویکسین, وہ پھر اس کے بعد پھر انسانوں کے لیے مہیا ہوگی کہ اب انسان کو یہ یہ کیا ہے, تجربہ ہے, تجربہ ہے, ایک علمی حساب سے چیز ثابت کیا اب تجربے سے ان چیزوں کو. تو یہ علم کلام میں تجربہ ہوتا ہے؟
نہیں.
اچھا تجربہ نہیں ہے مطلب. تو اس میں روش کون سی ہے, طریقہ کون سا علم کلام کو, علم کلام کس طریقے سے ہمیں سمجھاتا ہے؟ علم کلام کہتے ہیں روشیں دو ہیں, ایک عقلی دوسرا نقلی. نقلی وہ نقلی نہیں جو ہمارے یہاں کہتے ہیں, نقلی یہ نقل سے مراد ہے, یعنی وہ جو روایات اور احادیث ہم پر پہنچ منتم تک پہنچ. یعنی اس دیکھیں علوم جو بھی آپ دیکھیں علوم تجربی کے علوم کو کہا جاتا ہے، کچھ علوم تجربی ہیں، کچھ علوم عقلی ہیں، کچھ علوم نقلی ہیں. ان علوم، ان چیزوں سے علوم خالی ہیں؟ نہیں، یہی ہیں. ٹھیک. اچھا، سائنس آپ کی جو ہے اکثر تجربے میں ہے نا، سائنس میں اکثر تجربے ہوتے ہیں، تب یہ دوائی وغیرہ یہ وہ سارا سسٹم بناتے ہیں. سب کچھ اس میں ہوتا ہے. یہ فن آوری جسے کہتے ہیں ٹیکنالوجی، پہلے یہ ہزار چیزوں سے گزر کے پھر یہ جہاز بن گیا. پہلے دن سے کوئی ہے کہ جہاز بنا کے اور دے دے کسی کو؟ نہیں، پتا نہیں اس نے کیا کیا بنایا ہوگا پہلے، پھر یہ جا کے تیار ہوا اور ہم اس میں چڑھ کے سکھر جا رہے ہیں، کراچی جا رہے ہیں. ٹھیک. اچھا، بس روش علم کلام کی ایک عقلی ہے. عقلی یا نہیں، عقلی کے لیے کوئی قانون ہے یا نہیں؟ بس ایسے ہی عقلی ہے، سب کا عقل. ہاں، عقلی اس حساب سے کہ اس میں اصول ہیں، کچھ قواعد منطقی ہیں. قواعد
منطقی،
قیاس بنتا ہے، وہ قیاس نہیں جو حرام ہے، وہ قیاس جو ہمارے یہاں حرام. کیونکہ ہمارے استدلال کتنی قسمیں ہیں جلدی بتائیں؟ تین قسمیں. کون سی؟ قیاس، استقرا، تمثیل. تمثیل جو ہے ہمارے یہاں وہ حرام ہے. وہ مولوی آیا تھا ہمارے پاس، وہ مولوی آیا تھا ہمارے گاؤں میں، یار وہ تو چور تھا. اب جو بھی مولوی آئے گا وہ چور ہے. واہ سہی، واہ، تمہارا قاعدہ بنانا. یہ کیا ہے؟ تمثیل ہے، یہ تمثیل ہے، تمثیل منطقی. یعنی ایک جز کو آپ دیکھ کے دوسرے جز پر فٹ کریں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تمثیل کہتے ہیں. آیا تھا نا یار، وہ تو بڑا چور تھا، تو پھر سب مولوی چور ہوتے ہیں. اچھا، اس کو دیکھ کے سارے مولوی کو چور کر دیا. کہہ رہے ہیں یہ کیا ہے؟ حرام ہے، ایسے نہیں کرنا چاہیے، یہ باطل ہے. قیاس کیا ہے؟ قیاس ہے قول المؤلف من القضايا متى سلمت عنه لزمت عنه قول آخر. یہ قیاس ہے کہ کچھ قضیے بنتے ہیں، ایک قضیہ صغرا بنا، کبرا بنا، بعده نتیجہ وله اشکال اربع، اس کے لیے چار شکلیں ہیں، پھر ہر شکل کے لیے یہ شرطیں ہیں، اس کے حساب سے بنتا ہے. ایسے ہی باطل قرار دے دیا. ہاں، تو علم کلام عقل جو ہے، عقل بھی بالآخر اس کے لیے قواعد منطقی ہے. ان قواعد منطقی کے مطابق جو سوچے گا، برہان قائم کرے گا، استدلال قائم کرے گا، وہ یہاں پر وہ روش چلے گی، نہ کہ ہر کسی کا عقل. اچھا، اور استدلال قیاسی جو ہے، استدلال ہمارے استدلال وہ قیاس جو کہتے ہیں حرام ہے، وہ تمثیل ہے. یہاں پر استدلال قیاسی ہوئے منطقی، منطقی. اچھا، تو بالآخر نقلی جو ہے وہ کس پر مبتنی ہے؟ نقلی احسنتم، احسن اللہ علیکم، آیات، روایات. ان چیز سے بالآخر متکلم پہنچے گا کہ مثلا قرآن کی آیات سے خدا واحد ہے، خدا احد ہے. ہاں، انبیاء معصوم ہیں، انبیاء
معصوم
ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ کہاں سے پہنچیں گے؟ عقل سے پہنچیں گے. کچھ چیزیں آپ نقل ثابت کریں. یہ چیز جب واضح ہو گئی تو مسائل کلام کے تین قسم کے ہیں. روش کون سی ہے کلام کی بابا صاحب؟ روش کون سی ہے؟ عقلی اور
نقلی.
ادھر اس لیے دیکھ رہا ہوں کیونکہ یہ یہاں بیٹھے ہیں، اس لیے یہ نہیں کہے گا کہ مولوی صاحب یہ کہاں دیکھ رہا ہے، یہ دیکھوں گا ادھر ہی آپ کی طرف کبھی کبھی جا رہا ہوں. اچھا، کیا ہے روش کون سی ہے کلام کی؟ نقلی اور عقلی. اچھا، لیکن علم کلام کے جو مسائل ہیں ان کی تین قسمیں ہیں. کتنی قسمیں ہیں؟
تین قسمیں.
اچھا، کچھ ایسے مسائل ہیں جو عقل سے بھی ثابت کرتے ہیں ہم، نقل سے بھی ثابت کرتے ہیں، قرآن سے بھی ثابت کرتے ہیں، سنت سے بھی ثابت کرتے ہیں، ہماری عقل بھی مانتی ہے جو ہے. ہاں، جیسے مثلا اللہ کی اوصاف، اوصاف الہی، اوصاف الہی عقل سے بھی ثابت ہیں. اوصاف کے بارے میں توحید صدق پور ہے، پوری کتابیں ہیں، قرآن خدا کی اوصاف بیان کر رہا ہے. خوب، کچھ ایسے مسائل ہیں جو عقل سے بھی ثابت ہیں، نقل سے بھی ثابت ہیں. کچھ مسائل ایسے ہیں کچھ مسائل کلامی ایسے ہیں جس میں فقط عقل ہے, نقل نہیں ہے. جیسے خدا کا ثابت ہونا, خدا ہے کہاں ثابت کرو گے؟ عقل ثابت کرو گے. نبوت پیغمبر کہاں ثابت کرو گے؟ عقل ثابت کرو گے. یہاں نقل کام نہیں کرے گی, عقل. عقل سے سب جب ثابت ہو گیا کہ خدا ہے, اب کیسا ہے, کیا ہے, کہاں ہے, یہ نقل سے آپ لے کے آئیں گے اوصاف اس کی. ہاں, قرآن و سنت سے. کچھ مسائل ایسے ہیں جہاں عقل کا کام ہی نہیں ہے, فقط نقل ہے. آیت اللہ جواد عام الحافظ حافظ اللہ کے بقول کہ ماں آگا بحث نہ رفتے کہ بگین کے چی ہے سن جاؤ, یعنی ہماری عقل وہاں پر کام نہیں. تو پھر بحث کے بارے میں ہم کس چیز کو قبول کرتے ہیں؟ فبأی آلائے ربکما تکذبان. سورہ رحمان پڑھو, مولا کا فرمان پڑھو, جنت ایسے ہے, بہشت ایسے ہے, جہنم ایسے ہے, قیامت کے دن ایسے ہوگا, برزخ یہ ہے. یہ کون بتا رہا ہے ہمیں؟
نقل.
قرآن اور سنت بتا رہے ہیں. ہماری عقل وہاں پر کام نہیں کرتی. بس مسائل علم کلام تین قسم کے ہیں. کچھ ایسے ہیں جو عقلی نقلی دونوں ہیں, جیسے اوصاف الہی بغیر صدق کے, اور کچھ ایسے ہیں جو فقط عقلی ہیں, جیسے اثبات وجود خدا, اور کچھ ایسے ہیں جو فقط نقلی ہیں. عقل اصلا اونچا راہ نہ دارت, جیسے برزخ ہو, قیامت ہو, بہشت ہو. اچھا, آخری مسئلہ پڑھیں اور التماس دعا. علم کلام کو علم کلام کیوں کہا جاتا ہے؟ وجہ تسمیہ کیا ہے؟ یہ کلام کی جگہ ہم نام رکھتے تھے اس کا کوئی اور نام رکھتے تھے, اصول رکھتے تھے. مثلا کلام کیوں رکھا گیا؟ وجہ تسمیہ کلام, اس کو کلام کیوں کہا جاتا ہے؟ علم کلام کیوں کہا جاتا ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ آگا اس کے لیے پانچ چھ وجوہات بیان کی گئی ہیں, ان میں ہم نہیں پڑھ رہے, کیونکہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ آپ کو ان کو اصطلاحوں میں, ان چیزوں میں آپ کو جا کے مقصد سے ہٹانا نہیں چاہتے. لیکن دو وجہ آپ کو پھر بھی بتا رہا ہوں, ایسے نہ ہو کہ خالی ہو جائے کام بالکل. کوئی کسی کو بتانے کے لیے آپ کے پاس بھی ہو کچھ؟ علم کلام کو علم کلام کیوں کہا جاتا ہے بھائی؟ ایک وجہ تو یہ ہے کہ گزشتہ زمانے میں ایسے ہوتا تھا کہ خدا کے کلام کے بارے میں گفتگو ہوتی تھی کہ خدا کا کلام حادث ہے یا قدیم ہے, خدا کا کلام حادث ہے یا قدیم ہے, حادث ہے یا قدیم, قدیم ہے. اب حادث اور قدیم کے بارے میں گفتگو فعلاً نہیں کر رہے, اس میں پڑھیں گے تو پھر آدھا گھنٹہ حادث اور قدیم پہ چلا جائے گا. حادث یعنی بلاخر بعد میں ایجاد ہوا ہے کلام الہی یا قدیم ہے؟ تو یہ متکلم آپس میں بحث کرتے تھے, کچھ کہتے تھے حدیث حادث ہے, کچھ کہتے تھے قدیم ہے. ایک گفتگو ہوتی رہی, خدا کا کلام حادث ہے قدیم ہے, حادث ہے قدیم ہے. اتنی گفتگو ہو گئی خدا کے کلام کے بارے میں, اس علم کا نام ہی کلام پڑ گیا. وہ حادث اور قدیم کس علم میں بحث ہوتی ہے؟ علم کلام. اس کلام الہی کے بارے میں گفتگو کر کے اس علم کا نام ہی کلام پڑ گیا. ایک وجہ یہ. دوسری وجہ یہ بیان کی ہے کہ جو انسان بھی یہ علم پڑھے گا علم کلام, اس کو قوت کلام آ جائے گی, تکلم اس کا مضبوط ہو جائے گا, وہ سخنور کبھی ہو جائے گا, اس کے کلام میں طاقت آ جائے گی, اس کا کلام متین ہو جائے گا. تو بس اسی لیے اس کو علم کلام کہا جاتا ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ جو انسان علم کلام پڑھتا ہے تو وہ اس کا کلام مضبوط ہو جاتا ہے, اس کا کلام قوی ہو جاتا ہے. اسی لیے اس کا علم کو علم کلام, بس متکلم کو یہ تقویت بخشتا ہے, متکلم کے کلام کو یہ قوی کرتا ہے, اس لیے اس علم کو علم کلام کر جاؤ. بس وجہ تسمیت بھی یہ آگاہ نے دو ہی بیان کیے. اگر زیادہ کسی کو جاننا ہے کہ کلام کو کلام کیوں کہا جاتا ہے تو یہ بڑی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں بابا, پڑھیں جا کے. لیکن ضروری نہیں آپ ان چیزوں میں فعلاً جو مبتدی ہیں الجھیں, لیکن ضروری چیز ہے وہ یہ ہے کہ شرح المقاصد آغا تفتازانی کی جو کتاب ہے, اس میں پانچ چھ وجوہات انہوں نے بیان کی کہ کلام کو علم کلام کو علم کلام کیوں کہا جاتا ہے، وجہ تسمیہ کیا ہے، وہاں جا کے مراجعہ کر سکتے ہیں. بہرحال یہ علم کلام کے بارے میں بحث تھی ہماری، اور علم کلام کا دائرہ بھی یہی خدا اور رہنما اور نبوت و امامت یہاں تک رہے گا. انشاءاللہ اگلے درس میں ہم بیان کریں گے کہ خدا شناسی کے بارے میں ہمارا جو اگلا درس ہے اس کے بارے میں مفصل ہم بیان کریں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.